الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، قرآن کریم کا تیسرا سپارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور اس جز کی پہلی آیت، یہ آیت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء اور مرسلین کی صداقت اور ان کی تصدیق کے لیے نازل فرما دی ہے. ابھی تک جو کلام ہو چکا ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کے بھیجے گئے پیغمبر، انبیاء اور مرسلین کا ذکر خیر ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا، اس کے علاوہ انبیاء کا ذکر گزرا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی رہنمائی اور انسان کے علم اور انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں پیغمبر اور نبی بھیجے. اور یہ جو انبیاء اور مرسلین تشریف لاتے تھے، ان میں سے ہر پیغمبر اور ہر نبی اللہ نے ان کو بہت ہی عالی قسم کی صفات دی ہوتی تھی، درجات دیے ہوتے تھے، اخلاق سے نوازا ہوتا تھا. اور ان میں سے ہر پیغمبر اور ہر مرسل کا وجود مغتنم اپنے آپ میں یکتا ہوتا تھا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک گلشن میں، ایک باغیچے میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کے لیے اس میں سے ہر ایک پھول لاجواب ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ایسے ہی فرما دیا ہے، تلک الرسل، یہ سب کے سب ہمارے مرسلین ہیں. مرسل جو رسالت لے کے تشریف لاتے ہیں، اور رسالت اللہ کے پیغام اور اللہ کے میسج کو کہا جاتا ہے. فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کئی انبیاء اور مرسلین ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے معجزات دیے تھے، ایسے خارق العقل واقعات دیے تھے کہ یقیناً ان میں آپس میں تفضیل موجود ہے۔ یہاں پہ علماء ایک مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کے اندر تخیر جائز نہیں ہے، تفضیل جائز ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں پیغمبر کو مانتا ہوں اور فلاں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تخیر ہے۔ نصارہ وہ تخیر کرتے ہیں، یہود وہ تخیر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اور کسی ایک رسول کو بھی وہ اپنے ایمان سے، اعتقاد سے خارج نہیں کرتے ہیں، اگر کر دیا تو کافر ہے۔ لہذا ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ بزرگ و برتر نے جو 124,000 انبیاء بھیجے ہیں، ان میں سے ہر ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور تفضیل وہ فضیلت سے، اور فضیلت تو اللہ بزرگ و برتر نے انبیاء کو دی ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی بالفاظ دیگر آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہاں پہ جو علماء ہیں خاص طور پہ وہ اس مسئلے پہ توجہ دیں کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، یعنی کہ انبیاء کے درمیان میں فضیلت نہ کرو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی اور کو فضیلت نہ دو۔ اور بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متا، یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک بندہ اللہ کے رسول یونس علیہ السلام سے افضل۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ ہمارے انبیاء اور مرسلین ہیں، اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور حدیث شریف بیان کر رہی ہے کہ کسی پیغمبر کو کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دیجیے۔ علماء نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے کہ ایک اجمالی ایمان ہے اور ایک تفصیلی ہے۔ ہم سے پہلے جو انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں، ان کے جو حالات اور واقعات قرآن کریم نے یا حدیث شریف نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہٹ کر ان کی تفصیلات، ان کی تعلیمات، ان کے مسائل وہ ہمارے علم میں نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں، ان سب کے سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ ڈیٹیلز میں، تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص اگر اتنا مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، ان پر نازل ہونے والی انجیل اللہ کی کتاب تھی، بس اتنا کافی ہے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو جو معجزات دیے ان میں سے ایک بہت عظیم معجزہ وہ حفاظت دین کا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور کون سا واقعہ ہے جو محدثین، مفسرین اور فقہاء نے ذکر نہ کیا ہو؟ اس لیے ہمیں اپنی شریعت پہ اور اپنے دین پہ اور اپنے پیغمبر پہ تفصیلی ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری. اور وہ جو حدیثیں موجود ہیں کہ مجھے کسی اور پہ فضیلت نہ دو، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یونس ابن متی سے کوئی افضل ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم نازل فرما رہے تھے تو ابتدا میں تعلیم یہی تھی، سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں، سارے کے سارے پیغمبر اللہ کے ہاں ایک جیسے محبوب ہیں اور ایک جیسے پسندیدہ ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب آخری ہے، آپ کی امت کائنات کی سب سے بڑی امت ہے، آپ کی باست قیامت تک کے لیے باقی ہے، آپ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے پیغمبر نہیں ہیں، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام انبیاء اور مرسلین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل الانبیاء والمرسلین ہیں. اور اب ہمارے لیے یہ بات کہنا جائز بھی ہے اور درست بھی ہے کہ تمام انبیاء میں جو افضل ترین پیغمبر ہیں وہ ہمارے پیغمبر. منہم من کلم اللہ، ان انبیاء اور مرسلین میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے. مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے. یہ کلام بذریعہ فرشتے کے تھا یا نہیں تھا، تو یہ بات تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں پہ براہ راست وحی نازل کرتے ہیں، بیچ میں کوئی فرشتے کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں. اور اگلا جو سوال ہوتا ہے وہ پردے کے بارے میں ہے، وہ حجاب کے بارے میں. مثلا سورہ شورا کے اندر آیت ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول، کہ ہم کسی پیغمبر اور کسی بشر کو جب وحی کرتے ہیں تو یا تو وہ ہم براہ راست وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں یا فرشتہ بھیجتے ہیں. لیکن وہاں پہ حجاب ضرور ہے، یعنی اللہ کی ذات جیسے اس کی شان اور عظمت ہے وہ مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ انبیاء اور مرسلین سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے نظر ڈالنا چاہتا ہوں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے اس کلام میں اللہ بغیر پردے کے ظاہر نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک تفسیری نقطہ ہے کہ فرشتے کا بھیجنا یہ ایک الگ بات ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کا براہ راست وحی کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس براہ راست وحی کے اندر اللہ پردے کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں بلکہ مخفی رہتے ہیں, اور انبیاء اور مرسلین کو وحی نازل فرما دیتے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, دو پیغمبر جو ہماری دانس میں ہیں وہ ایسے گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے, حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آگے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری پیغمبر مبعوث ہوئے وہ حضرت عیسیٰ تھے, تو قرآن ان کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے تھے, واضح نشانیاں دی تھیں, بینات. بینہ کہتے ہیں دلیل کو, برہان کو, جس کا رد ممکن نہ ہو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تھی جبرائیل امین سے. مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ آپ کے دشمن تھے, اور وہ بہت زیادہ حسد میں تھے, تکلیف میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنا کے کیوں بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کیوں دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسی شریعت کیوں دے دی ہے جو ہماری شریعت سے مختلف ہے. اس لیے وہ دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور ہم ان کو قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بطور باڈی گارڈ کے مقرر کر دیا تھا, اور ہر جگہ پہ حضرت جبرائیل امین آپ کے ساتھ موجود ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, یہودیوں نے نہ حضرت کو قتل کیا ہے نہ صلیب دی. جب جبرائیل امین جیسے فرشتوں کے بڑے اور سردار کسی کے باڈی گارڈ ہوں اور کسی کے محافظ مقرر ہوں, تو پھر کسی کی مجال کیسے ہے کہ وہ قتل کرے یا پھانسی دے. ولو شاء اللہ ما قتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جو انبیاء کے بعد قومیں آتی ہیں, انبیاء کے بعد لوگ آتے ہیں, آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, آپس میں اختلافات کرتے ہیں, آپس میں ان کی کسی بھی شریعت پہ, مسئلے پہ, حکم پہ اختلاف ہو جاتا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہتے تو یہ نہ ہوتا. پتہ چلا کہ یہ جو قومیں آپس میں لڑی ہیں اور جن لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے اور جن لوگوں کا آپس میں نزاع ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر تو اس زمین پہ, آسمانوں میں, کائنات میں ایک پتا اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ لوگوں کے آپس میں اختلاف کی حکمت کیا تھی. آپس میں جو لوگوں نے لڑائی جھگڑے کیے ہیں, مثلا یہود اور نصارہ کی لڑائی ہوئی ہے, مثلا مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوئی ہے, اس کی جو حکمتیں ہیں وہ یقیناً اللہ کے علم کامل میں موجود ہیں, اور اللہ کے ہر فیصلے کی حکمت کا ہمارے لیے معلوم ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ تو ہم مخلوق ہیں, ہماری عقل محدود ہے, اور کچھ چیزوں میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو کہا گیا ہے اس میں ہماری بہتری کیا ہے. اور لیکن ہزاروں چیزوں میں، لاکھوں چیزوں میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس میں ہمارے لیے حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو بھیجا ہے، انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کو بھیج دیا ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے 125,000 انبیاء کو بھیجا ہے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بات ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بات ہے نتیجے کی. سارے کے سارے کافر نہیں ہیں، سارے کے سارے جہنمی نہیں ہیں، اور سارے کے سارے جنتی بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایمان لا چکے تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کافر تھے. اور یہی حق اور باطل کے مارکے اور حق و باطل کے مقابلے کا نتیجہ ہے کہ جو حق کا ساتھ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور جو باطل کا ساتھ دیتا ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مقتتلو تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے. بادشاہ ہو تو ایسا ہو، اور کوئی مختار کل ہو تو ایسا ہو کہ اس سے سوال کرنے والا کائنات کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور اللہ بزرگ و برتر کے سامنے اور دربار میں، اللہ کے حضور میں کسی کائنات کی کسی بھی مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ بزرگ و برتر سے کہے کہ اللہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہاں ہم سب سے پوچھتے ہیں. یہ اللہ کی خدائی ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اور یہی شان ہے اس کی کہ آپ کا جو خالق ہو، آپ کا جو معبود ہو، آپ کا جو رب ہو وہ ایسا ہو کہ کائنات میں اس کے مقابلے کی کوئی اور چیز یا کوئی اور ذات موجود ہی نہ ہو. تو اس آیت سے نیگیٹو پہلو لینے کے بجائے پازیٹو پہلو لینا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انبیاء اور مرسلین ہم نے بھیجے ہیں، انبیاء اور مرسلین کی تعلیم ہم نے ہی کی ہے، اور اس کے باوجود لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں یا اختلافات کرتے ہیں، تو یہ ہماری مرضی ہے. آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ جو سورہ بقرہ کی اصل تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے پہلی تعلیم تھی یا یوحنا سو بدو ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیسے ہوتی ہے؟ عبادت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عبادت بدنیہ اور ایک ہوتی ہے عبادت مالیہ. بدنی عبادت کی تفصیل گزر چکی، نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، حج کرنے کا حکم دیا تھا. مالی عبادات کہ جن سے ایک مسلمان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اب اس کی تفصیل یہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم جب بھی بات کرتا ہے تو بات ایسی بھرپور کرتا ہے اور حکم ایسا جامع اور معنی دیتا ہے کہ اے ایمان والو پتہ چل گیا کہ یہ حکم ایمان والوں کے لیے، انفقو اور انفاق کرو، پتہ چلا کہ صرف اور صرف اپنے اوپر خرچ کرنا یہ ہماری دین کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ہی دوسروں پر خرچ کرنا یہ انفاق ہے. اور پھر کہاں سے کر رہے ہو؟ مما رزقناکم، اس میں سے کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے اور بتا دیا ہے ایک ہی جملے میں اور ایک ہی بات کے اندر کہ یہ جو چیزیں آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے حاصل کی ہیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، تو یہ چیزیں آپ حاصل کرنے کے قابل ہرگز نہیں تھے. تو سب سے پہلے یہ بات قرآن کریم سامنے لے آتا ہے کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ ضروری ہے. تو مسلمان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور مسلمان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ میرے رب کا ہے، تو پھر خرچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، خرچ کرنے میں پھر تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. کافر کو پریشانی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بخل بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ کی عظمت پہ اور اللہ کی بڑائی پر ایمان نہیں. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے وہ میری کمال کی وجہ سے موجود ہے، اور اگر میں نے یہ خرچ کر دیا تو ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ توکل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اور مسلمان مومن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دیا ہے، تو جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. من قبل، اور یہ خرچ کب کرنا ہے؟ فرمایا پہلے اس سے، ایاتی یومن، کہ ایک دن آ جائے قیامت کا. قیامت کا دن بہت سخت ہے اور بہت شدید ہے. کیسا دن ہے؟ لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، کوئی ساز باز، کوئی لین دین نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سزا آ جاتی ہے، یا کوئی حکم آ جاتا ہے، یا کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ لین دین کر لیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں، اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف نیک اعمال یہ کام میں آتے ہیں، نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہرگز نہیں ہے. ولا بیع، کوئی لین دین اس دن نہیں ہے. ولا خلا، اور اس دن کوئی دوستی یاری بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کے دوست آ جاتے ہیں، آپ کے جاننے والے عزیز و اقربا آ جاتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، اور شوہر اپنی بیگم کو دیکھ کے دور ہو جائے گا. ایسا نفسا نفسی کا دن ہے، اس دن میں کسی کے لیے کوئی دوستی، کوئی یاری نہیں ہے. اور ولا شفا، اور نہ ہی کوئی سفارش قابل قبول ہوگی. دنیا کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ ڈیل کر لیتے ہیں، یا آپ اثر و رسوخ ڈالتے ہیں، یا پھر آپ سفارش کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن میں نہیں آپ لین دین کر سکیں گے، صرف اور صرف نیک اعمال وہ آپ کو فائدہ دیں گے، اور نہ ہی اس دن میں آپ اپنے کسی دوست یار سے کہلوا کے کام کرا سکیں گے، صرف اور صرف توحید اور ایمان اور نیک اعمال یہی آپ کو فائدہ دیں گے. اور تیسری چیز شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور اجازت دیں وہ شفاعت کریں گے، لیکن عام لوگوں کو شفاعت کی نہ اجازت ہوگی نہ ان کو اس بات کی توفیق ہوگی. ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا اور اپنے غم میں ہوگا، اپنی مستقبل کی فکر ہوگی, کسی اور کی شفاعت, یہ تو بہت دور کی بات ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور کافر بہت بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. سب سے بڑا ظلم, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم. دوسری بات, کافر جب ایمان نہیں رکھتے تو کافر انفاق فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتے. اور انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ہے, اللہ کے بندوں کی, فقراء کی, مساکین کی, یتیموں کی, حاجت مندوں کی, مفلسین کا, مشکلات میں مدد کرنا ہے. اور یہ کافر دیکھ رہا ہے, اور کافر دن رات کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, لیکن مدد کرتا نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کے پاس کائنات کی ہر نعمت موجود ہو اور آپ کے ساتھی کے پاس کچھ بھی نہ ہو. آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور آپ کی قوم, آپ کا شہر, آپ کا قبیلہ, آپ کا محلہ, وہ ان قسم کی نعمتوں سے محروم ہو, اور آپ کے اندر تقسیم کرنے کا, دینے کا, انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی موجود نہ ہو, تو یہ ظلم. اور اسی طرح قیامت کو کافر نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے, ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, پاؤڈر بن جائیں گی. یہ بھی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے, اس دن کی تیاری ضروری ہے, اور اس دن کی تیاری کے لیے جسم کا عبادت میں مشغول ہونا بھی ضروری ہے, اور آپ کے مال کا عبادت کے اندر صرف ہونا یہ بھی ضروری ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور کافر بہت بڑے ظالم. کفر خود بھی حد سے آگے بڑھنے کو ہی کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے, تو آپ کہیے کہ حد سے جو آگے بڑھے وہ کافر. اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے, یہ کر رہا ہے کافر. اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے علاوہ مسلمانوں کو کافر کہے, یہ حد سے آگے بڑھا ہے کافر. اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ اس کے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ہم باتیں کریں اور ایسی باتیں کریں جو باتیں ان کی شان کے لائق نہ ہو, جو کرے گا حد سے آگے بڑھا ہے کافر. قرآن کریم کے بارے میں جو غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرے گا, اللہ کی کتاب کے بارے میں اس قسم کے خیالات کے اظہار کی اجازت نہیں ہے, جو کر رہا ہے حد سے آگے بڑھا ہے کافر. تو الکافرون هم الظالمون, کافر سر سے پاؤں تک ظالم ہوتا ہے. اور کافر وہ پیدائش سے لے کے موت تک وہ ظالم ہے, اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ظلم پر ملتوی ہے. آگے آیت الکرسی آ رہی ہے, اور یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ افضل آیت ہے. مسند احمد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو سب سے زیادہ افضل آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح قاری صحابی ہیں, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ اے ابی, قرآن کی سب سے زیادہ افضل آیت کون سی؟ حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو, یعنی آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ٹھیک دیا ہے, علم مبارک ہو. اور حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران بنا دیا تھا غنیمت کے مال پہ, کھجوریں تھیں اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک عجیب بات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ چوکیداری کرتے تھے لیکن وہ جو مال تھا وہ رات میں کم ہو جاتا تھا, اس میں سے کوئی چوری ہو رہی تھی, کرپشن ہو رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پہ رات جاگ کر جب چوکیداری کی اور اس کا دھیان دیا تو دیکھا کہ ایک شخص بوری لے کے آ رہا ہے اور اس میں کھجوریں بھر رہا ہے, چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کے جاؤں گا, وہ جو آپ کو سزا دیں گے وہ ہوگی. تو یہ شخص جو چوری کر رہا تھا یہ اصل میں ابلیس تھا, شیطان تھا. اس نے کہا کہ تمہارے جو پیغمبر ہیں وہ بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں, بہت ہی زیادہ نرم ہیں, اور وہ مجھے چھوڑ دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس بات سے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑے گی, میں آؤں گا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ حیران ہوئے اور کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آیت الکرسی, اگر تم یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو پھر میں آ سکتا ہی نہیں ہوں, اور جب میں آ سکوں گا ہی نہیں تو چوری بھی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صبح ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت رات کو غنیمت کی کھجوریں چوری ہو رہی تھیں, میں نے شیطان کو پکڑ لیا, اور شیطان نے مجھے کہا کہ مجھے پکڑ کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں. اور اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وہ تاریخی جملہ کہا ہے, کانا کذوبا وقالا صادقا, یہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات اس کی سچ تھی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم سے, کسی کافر سے, کسی جھوٹے سے سچ بلوا دیتے. تو یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کانا کذوبا ہے جھوٹا, ایک نمبر کا جھوٹا ہے, قالا صادقا لیکن یہ بات جو اس نے کہی ہے وہ سچ. تو آیت الکرسی اتنی زبردست آیت ہے اور اتنی عظیم آیت ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ افضل ترین آیت وہ یہی ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عالم صحابی ہیں, بہت بڑے علم والے ہیں, انہوں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ پوچھا, اللہ کے رسول قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی. اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھ لیتا ہے اس کے گھر پہ شیطان داخل نہیں ہوتا ہے, جنات داخل نہیں ہوتے ہیں, شیاطین, جن و انس, جادو, سحر, اس قسم کی چیزیں داخل نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مسلمانوں نے اپنے گھروں میں آیت الکرسی لکھ کے لگائی ہوتی ہے, یہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف لکھنا نہیں تھا, لکھنا تو بعد میں, پڑھنا پہلے تھا. ہمارے لوگوں نے لکھا تو بہت ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں, اور جو حدیث میں ذکر ہے وہ پڑھائی کا ہے, تو اس لیے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے. نسائی شریف میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے. اس کے اور جنت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے, یعنی مرتے کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ یقینی. اتنی زیادہ افضل آیت ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر میں واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ جنات سے جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. حضرت والد صاحب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو جن نے کہا کہ میں تمہاری آیت الکرسی سے ڈرتا نہیں ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ شروع کی تو تھوڑا سا وہ کمزور پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ان چیزوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں. جب حضرت کہتے ہیں میں نے ساتویں مرتبہ آیت الکرسی مکمل کی تو وہ جو جن تھا وہ دھواں بن گیا اور علاقے میں بدبو آنے لگی. تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے, زیادہ پڑھنا ضروری ہے. اور مجھے خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ ہر نماز کے بعد کم از کم پانچ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا یہ ضروری ہے. آپ سب حضرات یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کو اجازت ہے, آپ اس میں عمل کیجئے کہ ایک دن میں 25 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. اللہ کے فضل سے کوئی شیطان, کوئی جن, کوئی جادوگر, کوئی شرارتی وہ آپ کے اوپر قادر نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وظیفے بھی پڑھ لیے, مولوی صاحب آپ نے ہمیں فلاں فلاں سورتیں پڑھنے کا کہا تھا وہ بھی پڑھ لی, آیت الکرسی بھی پڑھ لی, لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس مسئلے کا جواب میں ایک واقعہ آپ حضرات کو سنانا ضروری ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سید احمد سرہندی کہلاتے ہیں, ہندوستان کے اندر جو آج ہمارا دین محفوظ ہے وہ حضرت کے مرہون منت, اور اسی لیے ان کو مجدد کہا گیا کہ انہوں نے ساری جو بدعتیں تھیں, بے دینیاں تھیں, دین کے خلاف چیزیں تھیں وہ ہٹا دی. اور حضرت صاحب کرامات تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتیں دی تھیں. صبح جب حضرت کا درس شروع ہوتا تھا, کلاس شروع ہوتی تھی, تو شاگردوں سے فرماتے تھے پتیلا چولہے پہ رکھ دو. شاگرد پتیلا چولہے پہ رکھ دیتے, فرماتے تھے آگ جلاؤ, آگ جلا دی جاتی تھی. فرماتے تھے ڈھکن رکھ دو, ڈھکن بھی رکھ دیتے. اب پورا دن پڑھائی ہوتی تھی, کلاس ہوتی تھی, جب چھٹی ہو جاتی تھی تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے ڈھکن ہٹاؤ, پتیلا کھولو. پتیلا کھولتے تھے تو اس میں بہترین قسم کا کھانا موجود ہوتا تھا, پلاؤ تیار ہوتا تھا, بریانی تیار ہوتی تھی, قورمہ تیار ہوتا تھا. شاگرد مزے سے کھاتے تھے اور سب کے مزے تھے, استاذ کی کرامت تھی اور شاگرد کھاتے پیتے تھے. حضرت کے ایک شاگرد چلے گئے چھٹی پہ اور گھر چلے گئے, اور گھر جا کے بیگم سے کہا پتیلا رکھو. انہوں نے پتیلا رکھ دی, کہا آگ لگاؤ, آگ لگا دی, کہا ڈھکن رکھو, ڈھکن بھی رکھ دیا. پورا دن اس کے نیچے آگ جلتی رہی, شاگرد اپنی کرامات اس پہ ڈالتا رہا ڈالتا رہا. جب شام ہو گئی, بیوی نے کہا پورا گھر کی لکڑی ختم ہو چکی ہے, پورا گھر دھوئیں سے بھر چکا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کھولو, آپ کو میں کرامت دکھاتا ہوں. پتیلا کھولا تو پتیلا خالی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. او ہو, شاگرد بڑے ناراض ہو گئے, شیخ کی خدمت میں آئے اور شیخ سے کہا حضرت آپ کے وظیفے اچھے نہیں ہیں, آپ کے وظیفے فضول ہیں, آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا, میں گھر گیا, میں نے پتیلا رکھا, اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے آرام سے بیٹھو. اور وہی جو حضرت کا معمول تھا, کھانا تیار ہوا. جب کھانا وہ طالب علم کے قریب آیا اور وہ کھانے لگا تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آیت الکرسی وہی ہے, لیکن اس کے لیے جو منہ ہے وہ شیخ کا ہونا ضروری ہے. ہر منہ سے لوگ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں اور ہر بندے کا سیکنڈوں میں کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں. نامی کئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب آقی کا کٹا تب نہیں ہوا. آپ پہلے مشقت کریں, مجاہدہ کریں, اللہ کے لیے اپنے نفس کو اور شیطان کو چھوڑیں, دین کے ہو جائیں, دن رات اللہ کو یاد کیجئے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں اثر نہ ڈالیں. تو قرآن کریم اور حدیث یہ جھوٹے تو نہیں ہیں, 100% سچ ہے, اور اس کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی آیت کے لیے، کسی بھی صورت کے لیے مؤثر ہونے میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ آپ کا یقین ہے. جتنا آپ کا یقین ہوتا ہے اتنا جلدی وہ صورت، وہ آیت، وہ وظیفہ، وہ ذکر اثر کرتا ہے. اور اگر یقین نہیں ہے تو کافر قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کافر قرآن کریم کو دیکھتے بھی ہیں، اور کافر قرآن کریم کو بوقت ضرورت پڑھ بھی لیتے ہیں. تو کیا قرآن کا فائدہ ان کو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے. ہمارے لوگ مہینے میں ایک دفعہ مسجد آتے ہیں اور پھر امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کا دم اثر نہیں کر رہا، یہ بات غلط ہے. آپ خود عبادت کیجئے، آپ خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ پہ فضل و کرم کرتے ہیں. تو آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے، شان والی آیت ہے، عظمت والی آیت ہے. ایسی آیت ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر 18 مرتبہ ایک آیت کے اندر موجود ہے. 18 مرتبہ اللہ کا ذکر خیر ایک آیت کے اندر موجود ہے. تو آج اس کی یہ ابتدائی تفصیل کافی ہے، پھر اگلی مجلس میں آگے دیکھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا وقضی حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.